لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعد الله من يوم هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لله مشرق ومغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہمارا سلسلہ جو سورہ بقرہ کا جاری ہے، انشاءاللہ آج 115 آیت سے لے کے 123 آیت تک پڑھی جائے گی انشاءاللہ، جو میں نے آیت شریفہ پڑھ کی تلاوت کری، جو میں نے شرف حاصل کرا وہ ہے وللہ مشرق و مغرب فعینما تولوا فتم وجہ اللہ فتم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. مشرق و مغرب سب خدا کے ہی ہیں، تم جس طرف رخ کرو گے خدا کو پاؤ گے، بے شک خدا وسعت والا اور جاننے والا ہے. ان اللہ واسع علیم، وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہ اس کی جو تفسیر جو کری گئی ہے تفسیر نور میں، تو کہا گیا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب قبلہ بدلایا تھا، جب بیت المقدس سے کعبے کی طرف، تو جب یہود نے کہا کہ یہ کیوں ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وللہ مشرق و مغرب، خدا کی ہے مشرق و مغرب، خدا کے ہی ہیں. اب تم اگر قبلے میں جھگڑ رہے ہو تو یہ تمہارا پرابلم ہے، اللہ کے سب ہیں، مشرق بھی خدا کا ہے مغرب بھی خدا کا ہے. فَعَيْنَمَا تُوَلُّ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم رخ کرو خدا کو پاؤ گے. تو ایک ہی ہے کہ ان کو جواب دیا گیا تھا کہ تم اس قبلے میں جو تم شرارت کر رہے ہو، یہ خدا کا اپنا فیصلہ ہے، سب مشرق مغرب سب خدا کے ہیں، جہاں چاہے قبلہ کر دے گا. دوسری جو پوائنٹ لیا گیا اس میں یہ لیا گیا ہے کہ یہ آیت مستحب نمازوں کے لیے بھی آئی ہے، کہ جب مستحب نماز میں آپ کسی سواری پہ بھی جب رسول اکرم بیٹھا کرتے تھے تو سواری بیٹھ کے مستحب نماز پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کئی بار آپ کی سواری رخ کعبے سے الگ ہو جاتا ہے، تو آپ سواری بیٹھ کے آپ مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں جدھر بھی رخ ہو جائے، اور اس آیت کی کو بیان کیا جاتا ہے. جی ہاں، اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے. تیسرا جو نقطہ یہ لیا گیا اس آیت کے بارے میں کہ رسول اکرم نے کچھ لوگوں کو جنگ پہ بھیجا تھا، جب رات آ گئی تو اندھیرے میں ان کو عشاء کی نماز کے وقت قبلہ دکھانے ہی، جب قبلہ دکھانی تو ہر آدمی نے اپنے حساب سے نماز پڑھ لی، جب صبح سورج طلوع ہوا تو معلوم پڑا کہ جو نماز پڑھی تھی قبلہ رخ کی طرف نہیں تھی. تو رسول اکرم صاحب نے سوال کیا کیا ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ، تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر رات میں آپ کو قبلہ نہ دکھے تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیں، اس کے لیے آپ کو آپ کے مرضی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور وہ آپ کو اس کے مسئلے کا جواب دے گا. درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ سوال یہ ہوتا کہ مشرق اور مغرب اللہ نے کیوں کہا، وللہ مشرق و مغرب، تو مشرق و مغرب اللہ نے کیوں کہا، اور کچھ کیوں نہیں کہہ دیا، نارتھ ساؤتھ بھی کہہ دیتا اللہ. تو کہا کہ مشرق اور مغرب پہلے ڈائریکشن ہوتے ہیں، سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ پہلا ڈائریکشن ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے وہ دوسرا ڈائریکشن ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈائریکشن ہو، کوئی بھی رخ ہو، اللہ کا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ رخ سب طرح خدا کی ذات والا موجود ہے. فتم وجہ اللہ، اب یہ جو اس میں جو نقطہ لیا ہے فتم وجہ اللہ، تو وجہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ تو تفسیر نور میں کہا گیا کہ وجہ اللہ کا معنی اس میں اللہ کا چہرہ نہیں ہے، کیونکہ سمجھ میں اس لیے آتا ہے کہ وجہ اللہ مطلب خدا کا چہرہ، لیکن تفسیر نور میں آغا ایمانی نے کہا ہے کہ اس سے مطلب ہے خدا کی توحید کی موجودگی آپ کے ساتھ. جی ہاں، خدا کی توحید کی موجودگی، تو اس سے یہ مطلب لیا. تو ایک عیسائی مولا متقیان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیں خدا کا چہرہ کدھر ہے، خدا کی ذات کدھر ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ اچھا آگ جلاؤ. جب آگ جلنے لگی تو کہا کہ بتاؤ تم کہ آگ کا چہرہ کدھر ہے؟ تو کہا کہ آگ کا چہرہ تو ہر طرف ہے. تو کہا کہ جب یہ مٹیریل چیز کی تم چہرے کو سمجھ نہیں پا رہے تو خدا کا چہرہ تو ہر طرف ہے نہیں. درود پڑھنا اللہم صل علی محمد وآل محمد. جی ہاں. پھر آگے مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت خدا کا مظہر اہل بیت اطہار ہیں جو خدا کا مظہر ہیں. جی ہاں. اور کہا کہ اہل بیت کے ذریعے نے لوگوں نے خدا تک پہنچے ہیں. وہ خدا کی عبادت کری ہے. خدا کے یہی وہ ہیں خدا کا مظہر جس کے ذریعے لوگ خدا تک پہنچے ہیں. وہ خدا کی عبادت کری ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیتی خدا کا کلمہ ہیں اور خدا کی حجت ہیں اور خدا کا چہرہ ہیں اور خدا کا نور ہیں. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. جی درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. وہ کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے, وہ پاک ہے, بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب خدا ہی کا ہے اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات وما فی الارض کل لہ قانتون. کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے, بلکہ جو کچھ آسمان زمین میں سب خدا کا ہی ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں. اس میں توحید ظاہر ہوتی ہے, اس میں توحید ظاہر ہوتی ہے. اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے تو کہہ دو کہ اس کی عبادت کرنے والا میں سب سے اول ہوں. سرور کائنات کے لیے نے کہا ہے کہ اللہ نے سرور کائنات کی شان بتائی ہے کہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو کہا نہیں رسول تمہارے بارے میں کہو کہ تم سب سے پہلے عبادت کرنے والے ہو. ایک درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بدیع السماوات والارض, وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ بس ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ جو لفظ ہے بدی, یہ بڑا گہرا لفظ ہے. بدی مطلب اوریجنیٹر, جو شروع میں پیدا کرتا ہے. بدی مطلب اس کو کہتے ہیں جو نئی چیز ہے, کبھی وہ ہوئی نہیں ہے, کبھی اس کی کوئی مثل تھی نہیں تھی, اس کو کہتے ہیں بدی. مطلب کہ جو اوریجنل چیز ہے, جو اوریجنل چیز سے خدا ہی پیدا کرتا ہے. تو کہا کہ بدی اس سماواتی ارتھ, مطلب اس نے اوریجنلی اس کو پیدا کرا ہے, مطلب اس سے پہلے کوئی اس کی مثل نہیں تھی. جی ہاں. جب کچھ بھی چیز خدا خلقت میں لاتا ہے تو اس کا علم وہ کسی کو نہیں دیتا ہے. جب چیز خلقت میں آنے کا جب ارادہ کرتا ہے نا تو کسی کو بتاتا نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ ارادہ کر لیتا ہے, جب چیز خلقت میں آنے لگتی ہے تو پھر بتاتا ہے, اپنے اولیاء کو بتاتا ہے, فرشتوں کو بتاتا ہے. اس سے پہلے اس کا علم کسی کو ہوتا نہیں ہے. اللہ کے علم دو طرح کے ہیں, ایک وہ خود اپنے پاس رکھتا ہے, ایک دے دیتا ہے. تو یہ اس کا یہ جو اوریجنل جو جب چیز نئی بناتا ہے تو اس کا علم کسی کو نہیں دیتا ہو. اسی لیے تو سب لوگ اولیاء اللہ پیغمبران وہ سب آگے بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم دے دے. تو ایک درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد. تو مولا متقیان فرماتے ہیں فإنما يقول له كن فيكون, بس اس کا کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو مولا متقیان نے نزول بلاغ میں اس بات کو واضح کرا کہ کہتا کیسے ہو کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو مولا متقیان فرماتے ہیں نہ تو کوئی آواز آتی ہے نہ کوئی اس کا کچھ وہ کہتا ہے، بس جو وہ کرتا ہے، جو اس کا عمل ہوتا ہے، یہی وہ اس کا کن فیکون ہے، اس کا عمل کن فیکون ہے، کہتا نہیں کہ ہو جا، فانما یقول له کن یقول له، میں اس کا یقول له کیا ہے، اس کا وہ صرف اس کا عمل ہے جو بتاتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی، مولا فرماتے ہیں درود پڑھنا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الذين لا يعلموا لولا يكلم الله او تاتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. درود پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد. جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہم پر کوئی اور نشانی کیوں نہیں بھیجتا، اسی طرح کی باتیں پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. قد بین الآیات لقومی یوقنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں ہم نے ان کے لیے اپنی نشانیاں کھل کے واضح کر دی ہیں. اس کی تفسیر بڑی اچھی کی گئی ہے تفسیر نور میں، کہ مشرک ہمیشہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا ہے، سرکار سے کیوں بات کرتا ہے، جب وحی آتی تھی تو جلتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا ہے، یا ہمارے پاس کیوں نہیں نشانی آتی. قرآن میں بار بار سے ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے کے لوگ بھی اسی کیا کرتے تھے. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ بڑی اچھی انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے کسی شہر میں آپ کو الیکٹریسٹی دینا ہے پاور ہاؤس سے، تو پہلے جو الیکٹریسٹی آتی ہے ہائی وولٹیج کی، وہ بڑے بڑے وائرس میں آتی، کیونکہ وہ اس ایمپیئر کو، اس وولٹیج کو برداشت کر سکتے ہیں، تو وہاں پر وائر موٹے موٹے ہوتے ہیں. پھر جب شہر میں دور دراز جاتی ہے تو پتلے پتلے وائر میں جاتی ہے. اگر وہ الیکٹریسٹی ہائی وولٹیج کی چھوٹے وائر کو دے دیں تو وائر جل جائے گا. یہی مثال رسول کے قلب کی ہے کہ کسی کے قلب میں وہ طاقت نہیں تھی کہ خدا کے کلام کو لے لے، اوریجنل کلام کو لے لے اور لوگوں تک پہنچا دے. وہ پاکی، وہ طہارت، وہ قلب کی پاکی، وہ وسعت صرف پیغمبران کی تھی اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد. اور در حقیقت قرآن حکیم کی وسعت صرف رسول اکرم کو تھی، دوسرے پیغمبران کو نہیں تھی، کیونکہ وہ جو رسول اکرم کا قلب تھا، اس قلب نے توریت بھی لی، اس قلب نے انجیل بھی لی، اور اس قلب نے قرآن حکیم بھی لیا ہے. صرف رسول اکرم کا قلب تھا اور ائمہ طاہر کا قلب تھا جس نے ان کو لیا وہ طہارت. اس لیے ائمہ طاہر رسول اکرم محمد علیہ محمد درود ہم اس لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ جو قلب کی جو طہارت وسعت تھی وہ اس قدر تھی کہ چاروں کتاب آ سکتی تھی. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. جناب عیسیٰ ابن مریم کی قلب میں تین کتابوں کی طاقت تھی، قرآن کی طاقت اللہ اگر ہوتی تو آتے، نہیں ہوا ایسا. وہ قلب کی طاقت صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پاک آل کو ملی. درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. بے شک ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور تم سے اہل دوزخ کے بارے میں پرسش نہ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اکرم سے بات کرتا ہے، بے شک ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا رسول، اب شک نہ کرنا کوئی، اب تم کوئی شک نہ کرنا، ہم نے حق کے ساتھ تمہیں بھیجا ہے. بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، رسول اکرم سے دوزخیوں کے بارے میں کوئی پرسش نہ کی جائے گی. اب اس کی تفسیر میں ہے کہ پہلے بشیرم کہا گیا، پھر کہا گیا نصیرہ کہا ہے، پہلے خوشخبری کی بات سنائی گئی ہے، پھر ڈرانے کی بات. کہا گیا کہ عیسائی مذہب میں ڈرانا ہٹا دیا گیا تھا. آج کل آپ عیسائیوں کے چرچ میں جائیں، آپ کو ڈرانے کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. کہا کہ جیسس ڈائڈ آن کراس، ہی ٹک کیئر آف مائی سنس، میرے گناہوں کو انہوں نے دھو دیا ہے. تو اگر آپ صرف بشارت دیں گے تو لوگ گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. تفسیر میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہی، اگر آپ بشارت ہی دیتے رہو، اس کو ڈراؤ نہیں، تو گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا. جو بھی گناہ کی طرف مائل ہوگا تو پاک تو ہوگا نہیں, پاک لوگ جنت میں جانے والے ہیں. تو کسی منطق سے دور ہے, کسی منطق سے دور ہے کہ آپ گناہ کرتے بھی رہیں اور آپ پاک بھی ہو جائیں. قد افلح من زکا ہو, وہ بے شک مراد تو وہ جو پاک ہوا. اب آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ مراد کو کہاں سے پہنچیں؟ کسی کو بھی ناپاک چیز پسند نہیں آتی, دنیا میں پسند نہیں آتی تو وہاں آخرت میں کیا پسند آنے والی ہے. تو جو عیسائیت میں جو شروع ہوا وہ غلط تھا. تفسیر میں بیان کیا گیا کہ بشیرم و نذیرہ, پہلے اللہ نے بشیر کہا تھا خوشخبری, پھر ڈرانے والا بھی کہا ہے تاکہ آپ خدا سے خوف کر کے گناہوں سے دوری اختیار کریں. نہ تو آپ لوگوں کو اتنا ڈرا دیں کہ صرف نذیرہ ہی نذیرہ ہو کہ لوگ باگ بے دل ہو جائیں اور ہمت ہار جائیں اور نا امید ہو جائیں, وہ بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ گناہ کبیرہ میں خدا سے نا امیدی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو اگر آپ لوگوں کو اتنا ڈرا دیں گے کہ وہ بے دل ہو جائیں, تو امام خمینی فرماتے ہیں چہل حدیث میں کہ مطلب خدا سے ڈرنا اور خدا سے امید رکھنا دونوں برابر کی ہونا چاہیے. اس میں کئی امائیں کی وہ بھی حدیثیں بھی ہیں کہ برابر سے ہو, جتنی آپ اللہ سے امید رکھو اتنا اللہ سے ڈرو بھی. تقویٰ جب ہی آئے گا جب برابری سے آپ امید بھی رکھیں گے اور خدا سے خوف بھی کریں گے. ایک درود پڑھتے ہیں, اللہم صل علی محمد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, قل ان هدى الله هو الهدى ونتبع اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سبحان الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, کہ تم سے یہود و نصارہ کبھی خوش ہوں گے ہی نہیں, کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی خواہش کی پیروی نہ کرنے لگو. قل ان هدى الله هو الهدى, کہہ دو کہ خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اگر تم بعد علم کے آ جانا کے اگر ان کی خواہش پر چلو گے تو خدا کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. اس کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہود و نصارہ آئے اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب قبلہ رخ کعبے کی طرف ہے تو بڑے ناراض ہو گئے. وہ پہلے خوش تھے کہ ہمارے ساتھ میں قبلہ ہے, تو آگے کہنے لگے کہ رسول پہلے تو تم ہم سے یونٹی میں لگے ہوئے تھے, اتحاد میں تھے, ایک قبلہ تھا, اب تو تم نے مسئلہ شروع کر دیا ہے, تمہارا قبلہ الگ ہو گیا ہمارا قبلہ الگ ہو گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو یہ تم سوچتے ہو کہ تمہارے صرف ان کا جھگڑا تمہارے قبلے سے ہی ہے, تو کہا کہ یہ نہیں ہے کہ صرف قبلے کے لیے جھگڑ رہے ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, کبھی یہ راضی ہوں گے نہیں, کبھی راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتهم, جب تک کہ تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ, جب تک کہ تم پورے کے پورے یہود و نصارہ نہ ہو جاؤ تب تک یہ خوش نہیں ہوں گے. تو یہ صرف قبلے کے لیے نہیں جھگڑ رہے ہیں, اے رسول یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی ملت میں داخل ہو جا. قل ان هدى الله هو هدى, کہہ دو کہ صرف خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے. یہ جو آیت ہے کہ جو خدا کی ہدایت ہی صرف ہدایت ہے. دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میری ہدایت ہوتی کیسے, کہا کہ جب میری ہدایت ہوتی ہے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی ہدایت جب آتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے, اور دل نرم ہو جاتے ہیں, خدا کی طرف متوجہ کرنے لگتے ہیں. یہ خدا کی ہدایت ہے. قل ان هدى الله هو الهدى, خدا کی ہدایت پایا ہوا شخص ذکر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے, جب اس سے بات کرو تو اس کے چہرے پہ خدا دکھتا ہے, دل میں خدا رہتا ہے. یہ خدا کی ہدایت ہے. اور وہ اہل البیت سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ خدا نے کہا ہے. خدا کے ولیوں سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے خدا کی ہدایت ہوتی ہے, کلچر کے طور پر نہیں کرتا ہے, خدا کہتا ہے کہ کر دو. یہ خدا کی ہدایت ہوتی ہے. اب آگے جو آیا تھا کہ ولن تبع احواہم بعد الذی جاک من العلم, اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کری تو خدا کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی تمہارا دوست ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تفسیر میں بڑی اچھی بحث کی گئی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا, رسول اکرم سے ایسا کیوں کہا کہ اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کری تو کیا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا رسول اکرم کیا ان کی خواہش ہی پیروی کرتے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں اس بات کی قوت ضرور ہے, رسولوں میں, پیغمبروں میں اور ائمہ طاہر میں اس بات کی قوت اللہ نے دی ہے کہ وہ گناہ کر لیں. قوت ہے نا, فرشتہ تو نہیں ہے نا, فرشتہ تو نہیں ہے نا. اگر یہ قوت ہوتی نہیں تو پھر کس چیز کا کمال تھا؟ فرشتوں میں اور رسول اکرم میں کیا فرق ہو جاتا؟ اللہ نے ان کو قوت دی تھی کہ چاہیں تو گناہ کر لیں, لیکن چونکہ ان میں علم اور یقین اتنا ہے کہ وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے, بغیر گناہ کا سوچیں گے بھی نہیں. جی ہاں, اللہ نے بتایا کہ ہمارے نبی میں ہے طاقت کہ کر سکتا گناہ ہو, ورنہ فرشتوں میں ان میں فرق کیا ہوتا؟ پھر خاصیت کیا رہ گئی کہ گناہ اگر آٹومیٹکلی نہیں کرتے تو فرشتوں میں اور نبی میں کیا فرق ہو جاتا؟ تو کہا کہ نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اگر تم ان کی خواہشی پیروی کرو گے تو نہ تو خدا کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی تمہارا دوست. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کو اللہ نے اتنا علم و یقین دیا ہے کہ کبھی وہ گناہ کا سوچیں گے بھی نہیں. ایک نقطہ اور لیا ہے ان میں اس آیت میں کہ در حقیقت یہ آیت مسلمانوں کے لیے کہی گئی ہے, جو اشارہ جو ہے رسول کی طرف نہیں ہے, مسلمانوں کی طرف ہے کہ اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کر لی تو خدا کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. یہ آج کل مسلمان نہیں تو کر رہے ہیں, آج کل جو پیروی کر رہے ہیں یہود نصارہ کی کرتے ہیں, سرور کائنات کی پیروی کرنا تو چھوڑ دی ہے. یہ آیت آج کے مسلمانوں کے لیے, پورے کے پورے یا تو یہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ, تب جا کے سکون ملتا ہے. آپ ان کے لیے آپ ان کے غلام ہو جاؤ, آپ ان کی طرح سوچنا شروع کر دو, آپ ان کے رنگ میں مل جاؤ, تو کہتے ہیں ہاں آپ نے بڑی پروگرس کر لیا, آپ بڑے بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں, آپ بالکل ایسے دکھ رہے ہیں آج کل آپ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کے زمانے کے لیے یہ آیت آج کے زمانے میں بہت زیادہ سامنے نظر آتی. درود پڑھتے ہیں الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جو کہ اس کے کرنے کا حق ہے, اور وہی اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں, اور جو اس سے کفر کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کی تفسیر اس طریقے سے ہے کہ جب جعفر طیار افریقہ سے واپس آئے تھے تو اپنے ساتھ افریقہ سے مومنین کو لے کے آئے تھے, کچھ 32 مومنین آئے تھے اور کچھ 8 شام سے بھی آئے تھے. یہ لوگ اہل کتاب تھے, تو انہوں نے پہلا جو گروپ اللہ نے بتایا وہ ان کا بتایا جو کہ ان کی خواہش پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گروپ نیکوکانوں گروپ ہے, الذین آتینہم الکتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی. اس کتاب سے مطلب یہ ہے جن کو کہ ہم نے تورات اور انجیل دی تھی, کیونکہ انہوں نے جو تورات انجیل جن کو دی گئی تھی اس میں رسول اکرم کی نشانیاں تھیں. الذین آتینہم الکتاب, جن لوگوں ہم نے کتاب دی تھی, یتلونہ حق و تلاوت ہی, وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے. یہ ہماری کتاب کو, اس کتاب کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے. اولائے کا یومنو بھی, کیونکہ یہی اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں جو افریقہ سے جو آئے تھے یہود و نصارہ, وہاں سے نصارہ آئے تھے یہاں سے یہود آئے تھے, ان کی کتابوں میں رسول اکرم کا کردار موجود تھا, ان کی نشانیاں موجود تھیں. تو جب انہوں نے جب ان کو کتاب جو پہلے دی گئی تھی جب انہوں نے قرآن حکیم کو دیکھا تو اس کو اس طریقے سے پڑھنے لگے جو پڑھنے کا حق تھا. رو رو کے گڑا گڑا کے پڑھا کرتے تھے قرآن حکیم, اور وہ اس پہ اولائے کا یؤمنو بھی, اور اس پہ ایمان بھی رکھتے تھے. وہ مَن یَکْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو کفر کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو چھٹے امام کا ارشاد ہے, اللہم صل علی محمد آل محمد کہ کتاب کو پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کسی پڑھی جاتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کتاب اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ دھیرے دھیرے پڑھی جاتی ہے. اور جہاں پر جنت کا ذکر ہو خوش ہوتا ہے مومن، اور جہاں دوزخ کا ذکر ہو تو گریا کرتا ہے، اور اس کے معنوں کو غور و فکر سے سوچتا ہے. ایک تو اس کو صحیح پڑھتا ہے، پھر اس کے معنوں پہ غور کرتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب جا کے کتاب پڑھی جاتی ہے. کیونکہ ایک گروپ ہوتا ہے جو صرف تجوید میں لگا رہتا ہے، اس کو معنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، پڑھ لی اچھی تجوید ہونا. دوسرا گروپ ہوتا ہے جو کہ معنوں کو اور فلاسفیکل ٹچ کو دیکھتا رہتا ہے. تیسرا گروپ ہوتا ہے جو کہ واقعی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی آپ قرآن پڑھنے کا آپ کو حق نہیں ہے. جی ہاں، تفسیر میزان میں یہ کہا گیا کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی آئی ہے. الذین آتینہم الکتاب، مطلب وہ لوگ جن کو کہ کتاب دی گئی، اس سے ان کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن ہی ہو. یتلونہ حق و تلاوت ہی، وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے. مطلب یہ مسلمانوں کے لیے بھی آیت آئی ہے کہ جن کو ہم نے قرآن حکیم دیا ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے. اولائے کا یؤمنو بہ، تو انہوں نے اس کا یہ معنی بھی لیا ہے. ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ محمد، یا بنی اسرائیل اذکر نعمت التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، جو نعمت میں نے تم کو دیے ہیں ان کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام عالمین پہ فضیلت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ کس طریقے سے اس نے ان کو نعمت دی اور تمام عالمین پہ ان کو فضیلت دی. یہ اس طریقے کی آیت پہلے آ چکی ہے، میں نے پہلے تفسیر میں بیان کیا تھا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انہوں نے نعمت دی ہیں اور جو ان کو جو فضیلت دی تھی عالمین پہ، وہ فضیلت اس زمانے کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے. جب اس زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے صحیح مومنین، ان کو فضیلت تھی. اس کے بعد تو انہوں نے کتنا شر شروع کیا، وہ کتنے انبیاء کا قتل کرا، وہ کتنوں کو جھٹلایا، وہ بات الگ ہے. تو جو فضیلت جو تھی اس وقت کے لیے ہو گئی تھی جو پیرو تھے، اور جن کو جو نعمت ملی تھی وہ نعمت میں توریت کا ملنا، موسیٰ کا ملنا، ہارون کا ملنا، فرعون کی شکست، فرعون کا غرق ہونا، موسیٰ علیہ السلام کی معجزات، یہ سب نعمت تھے ان کی. دریا نیل کا چاک ہونا، یہ سب نعمات ہے. لیکن اس سے زیادہ نعمات مسلمانوں کو ملے، بنی اسرائیل سے زیادہ نعمات مسلمانوں کو ملے ہیں. محمد علیہ محمد کا ملنا، درود پڑھ اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد، قرآن حکیم کا ملنا، امام حسین کی شہادت ہونا، امام اعظم کی موجودگی، یہ ساری نعمات ہماری ہیں. ہم کو ان سے کئی زیادہ نعمت ملے ہیں. تو جب نعمت دی جاتی ہے تو اس کی پرسش بھی ہوتی ہے. جی ہاں، جس طرح بنی اسرائیل کی پرسش ہوئی، اس طرح مسلمانوں کی پرسش بھی ہے. جی ہاں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلًا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے، وہ نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، وہ نہ کسی طرح کی سفارش، نہ کسی اور طرح سے، نہ کسی طرح کی سفارش فائدہ پہنچائے، اور نہ کسی طرح کی مدد ملے. اسی طرح کی آیت 48 تھی، اسی طرح کی ملتی جلتی میں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا. تو اس وقت میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کو بیان کر چکے ہیں. بس اس میں ایک دو نقطے بتا دیتا ہوں کہ شفاعت ایسی چیز ہے کہ جو شفاعت کا ماننا لازمی ہے. حالانکہ اس میں کہا گیا کہ شفاعت سوائے خدا کے حکم کے نہیں ہے، لیکن شفاعت ماننا لازمی ہے، ورنہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. شفاعت کے بغیر آپ کا عقیدہ کامل نہیں ہوتا ہے. سرکار دو عالم نے کہا کہ جو میری شفاعت کو نہ مانے گا اس کو میری شفاعت نہ ملے گی. تو شفاعت کا ماننا ضروری ہے. رسول اکرم کی شفاعت قیامت دن ہر انبیاء چاہے گا، یہ رسول کی شفاعت ہے، مقام محمود جو رسول اکرم کا یہی ہے کہ اس دن قیامت دن ہر شخص، ہر اولو الازم پیغمبر رسول اکرم کے پاس آ کے اپنی شفاعت کی خواہش کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاحب ہماری شفاعت کر دیں۔ تو شفاعت کے بارے میں اب زیادہ بات اس سے آگے نہ کروں گا میں، اور بس چند الفاظ اور مجلس کا خاتمہ۔ والذین یعلمو، والذین ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی محمد و علی محمد، وقال الذين لا يعلموا لولا يكلم الله او تاتينا آيات، جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پہ نشانیاں کیوں نہیں آتی، اسی طرح کا کلام یزید نے کرا تھا جب اہل بیت اطہار دربار میں تھے، وہ جب اپنی فتح پر فخر کرنے لگا تو وہ اسی طرح کے کلمات کہنے لگا، بالکل کفر کے کلمات، کہ بنی ہاشم پر نہ تو کوئی وحی آئی تھی نہ کچھ نزول ہوا تھا، اس نے اپنا کفر ظاہر کیا تھا، جس طرح قرآن حکیم میں ہے نا کہ ہم پہ کیوں، ہم سے خدا نے کلمات کیوں نہیں کرے، ہم پہ نشانیں کیوں نہیں آئی، یہی تو حسد تھا جو ظاہر ہوا تھا، یہی حسد جو قرآن نے بتایا، یہی حسد ظاہر ہوا تھا کہ یہ کلمات ان پہ کیوں نازل ہوا تھا، ہم پہ کیوں نازل ہوا ہے، اس لیے یزید نے کہا تھا فخر سے کہ نہ تو کوئی اللہ نے وحی بھیجی نہ کوئی قرآن نازل ہوا، حسد یہ تھی کہ ہم پہ نہیں آیا، ہمارے آبا و اجداد پہ کیوں نہیں آیا، اسی حسد میں سرکار کے بیٹے کو شہید کیا گیا۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے، ہر جگہ پہ قرآن کے اندر امام حسین دکھنے لگیں گے، ہر جگہ جب کفر کی بات آئے گی تو یزید جیسے کردار دکھنے لگیں گے، ڈھونڈنا نہیں پڑتا، 10 آیتوں میں مل جاتے ہیں۔ الذین آتیہم الکتاب، جن لوگوں کتاب دی تھی اس کو اس طرح پڑھنے جو پڑھنے کا حق ہے، ایک طرف یزید تھا جو شک کر رہا تھا کہ کچھ کلمات نہیں آئے، ایک طرف کربلا والے تھے جو رات میں قرآن اس طریقے سے پڑھ رہے تھے جو پڑھنے کا حق تھا، اس میں کئی قرآن حافظ تھے جو غور و فکر کیا کرتے تھے، وہ غور و فکر کر کے انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا 10 محرم کو، وہ بالا ترین عمل تھا، ایسا عمل صرف وہی کر کے چلے گئے۔ وہ للہ مشرق و مغرب فعینما تولوا فتم وجه اللہ، مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، جدھر رخ کرو گے خدا کو پاؤ گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں سب طرف ہوں، اسی طرح اپنے حبیب کے لیے کہا رحمت للعالمین کہہ دیا، ان کے لیے کیا کہہ دیا رحمت للعالمین، جو خدا سے منسلک ہو جاتا ہے وہ سب طرف کا ہو جاتا ہے، جو خدا سے منسلک ہو جاتا ہے وہ سب طرف، رسول اکرم نے کہا کہ حبیب تم میرے ہو تو رحمت للعالمین ہو، تم جہاں بھی عالمین ہے وہاں کے لیے تم رحمت ہو، جہاں بھی عالمین ہے وہاں کے لیے تم رحمت ہو۔ اسی طرح امام حسین بھی ہیں، امام حسین کی عزاداری بھی اسی طریقے سے، واللہ مشرق و مغرب اینما تولوا فتم وجه اللہ، جہاں بھی آپ جاؤ گے امام حسین کی عزاداری ملتی رہے گی، آپ تعجب کریں گے کہ آپ جہاں جائیں گے عزاداری مل جائے گی، کسی بھی جگہ چلے جائیں عزاداری مل جائے گی، ابھی یہ تو آپ سوچیں امریکہ ہے، آپ کہیں بھی چلے عزاداری مل جائے گی، اور یہی نہیں جنات میں بھی مل جائے گی، برزخ میں جائیں گے برزخ میں مل جائے گی، برزخ مل جائے گی، جب فرشتے آ کے عزاداری کرتے ہیں آسمان سے بھیجے جاتے ہیں عزاداری کریں، اور جب 10 محرم آتا ہے تو کیا رسول اکرم عزاداری نہ کرتے ہیں، کیا رحمت العالمین عزاداری کرتے ہیں، بی بی سیدہ عزاداری کرتی ہے، جب وہ کرتے ہیں تو اس ساتھ فرشتے بھی عزاداری کرتے ہیں، جب وہ عزاداری کرتے ہیں تو خدا نے کیا کہا کہ تم مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد کرتے رہوں گا، امام حسین نے کیسا یاد کرا تھا رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیز نوکا پہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزاداری کروا کے بتاتا ہے کہ میں حسین تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں،